السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں ان کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام، ڈین کرافٹن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے اسلام آباد دھرنا، جو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ طے پانے کی صورت میں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس میں سب سے بڑی قیمت ادا کرنا پڑی وفاقی وزیر قانون کو، جنہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا اور استعفیٰ منظور بھی ہو گیا۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ، اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، جس میں فوجی افسر سالس کیسے بن سکتے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس ہیں، اور بھی پاکستان کے اساکر یا عسکری ادارے کی اس دھرنے یا اس معاہدے کے اندر جو کردار رہا ہے، کئی حوالوں سے جج صاحب نے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس پہ تنقید کی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر عدالتی تاریخ میں بھی ایک نئی شروعات ہے، اور اسی ریفرنس میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ پچھلے تقریباً جو 25 دن کا یہ دھرنا تھا، اس کے اثرات، دور رس اثرات کیا ہیں ملکی سیاست کے اوپر، ملکی نظام کے اوپر۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ، اس میں جائزہ لیں گے سعودی عرب کی قیادت والے فوجی اتحاد پہ، جس میں پاکستان کے سابق سربراہ، فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف جس کی قیادت کر رہی ہیں، اور پاکستان کی قیادت اس وقت بشمول آرمی چیف جنرل باجوا، اور پاکستان کی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف، وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اور اس ریفرنس میں وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ اور آخری حصہ پوپ فرانسس، ان کا میانمار کا دورہ، روہنگیا بحران کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرنے کی یہ کوشش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اسلام آباد راولپنڈی کے بالکل سنگم کے اوپر تقریباً 25 دن سے ایک دھرنا جاری تھا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی، انہوں نے یہ دھرنا دے رکھا تھا، اور وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو متنازع ترامیم ہیں اس کو فکس کرنے، اور ساتھ ساتھ وزیر قانون زاہد حامد ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ دھرنا آخری کچھ دنوں میں تشدد کی صورت بھی اختیار کر گیا، کئی ہلاکتیں ہوئیں، کچھ افراد زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی فوج کے اس میں مداخلت کرنے کے بعد، یہاں تک کہ اس کے گارنٹرز یا سالس بننے کے بعد ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ دھرنے کی کئی ایک شرائط ایسی ہیں جو بظاہر کسی بھی ایک سول حکومت کے لیے بڑی چیلنجنگ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے سیاسی طور پہ جس کی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اب یہ دھرنا ختم ہو گیا ہے۔ کیا اس کے پروز ہیں، کیا اس کے کانز ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حکومت نے کچھ کھویا، یا دوسری جانب جو ہے خادم حسین رضوی، جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑی دھماکے دار انٹری دی تھی، کیا وہ اس دھرنے سے مزید کیا گین کر سکیں گے؟ آئندہ پاکستان کے اندر مسجد اور ممبر اور محراب، اس کا کتنا اثر و رسوخ رہے گا ملکی پالیسیوں کے اوپر، ملکی سیاست کے اوپر؟ اور پھر جس انداز میں یہ اس دھرنے نے جو جس طرح سے یہ انفولڈ ہوا ہے، کیا چیلنجز، کیا کمزوریاں یا کیا مضبوطیاں نظر آئی ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ جائزے کے لیے عاصم الابق صاحب، کالمسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ رانا محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں، رائٹر ہیں، اور سابق اعلیٰ سرکاری افسر بھی ہیں۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ و خیر مقدم۔ عاصم الابق صاحب، کیا کہیں گے دھرنے کا آغاز، انجام، کیا کچھ آپ نے انالائز کیا اس میں؟
جا سکتا ہے تو دھرنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس میں حکومت جو ہے وہ اس کے اس سے پہلے جو...
معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں۔ رانا محبوب صاحب، آپ کا انالیسس۔
جی، آپ کو اور آپ کے سامعین کو سلام ہو۔ گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کا ختم نبوت سے ایک بنیادی تعلق ہے۔ الیکشن لا چینج کرتے وقت جو ایک ترمیم کی گئی، پھر اس کو انڈو کیا گیا، اور اتنا ہیسٹیلی کیا گیا اس کو، اور ایسے لگتا تھا کہ دیر از نو میتھڈ ان دی میڈنس۔ اچھا، اس کا پھر فائدہ اٹھایا ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو اس ختم نبوت کے ادارے کے محافظ ہیں، وہ تقریباً کوئی بھی شخص ہو پاکستان میں، اس بات پر اتفاق ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ختم نبوت کا ادارہ جو ہے وہ کس چیز کے خلاف ہے اور کس چیز کے حق میں ہے. اب علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ فائنالٹی آف پروفٹ ہڈ مینس میچورٹی آف ہیومن ریزن. کہ یہ جو ختم نبوت کا تصور ہے یہ دراصل انسانی عقل کے میچیور ہونے کی دلیل ہے. اور قرآن بار بار کئی مقامات پہ کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، آپ فکر کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کس طریقے سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. ان فیکٹ جو چیز ایمفیسائز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت والے دراصل انسانی عقل اور انسانی شعور جو کہ وہی نازل ہوئی، براڈ پیرامیٹر طے ہو گئے، اب اس کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کیجئے، اپنی دلیل سے بات کیجئے.
ٹھیک ہے، لیکن دلیل دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، دلیل کی ایک اور بات بھی ہے. اب دلیل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر 100 سے زیادہ اجلاس، پارلیمنٹ کے اندر 100 سے زیادہ اجلاس مذہبی جماعتیں جو ظاہر چیمپئن کرتی ہیں ریلیجن کی کاز کو پاکستان کے اندر، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، وہ ان اجلاسوں کا حصہ ہیں. اگر وہاں پہ صرف نظر ہو گیا ہے، اس کو فکس بھی کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود جس شدت کے ساتھ یہاں پہ چیزیں منوائی گئی ہیں، اس کے بہت سارے مبصرین کے نزدیک بہت زیادہ دور رس اثرات ہیں. کیسے آگے چل کے انفولڈ ہوں گے فی الوقت بہت سارے لوگ، یہ کوئی رائٹ لیفٹ کی ڈبیٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں اس ریفرنس میں. رانا محبوب صاحب، آصم الحبق صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے، رابطہ ان سے بحال ہوا ہے. آصم صاحب، آپ اپنا انالیسس دیجیے گا.
دیکھیے، اس میں تین سٹیجز میں یہ معاملہ ہے. پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ جو جب یہ غلطی سامنے آئی اور اس وقت حکومت جو ہے اس کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ آگے چل کے اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی اگر اس نے کوئی سیٹسفیکٹری جو ہے اس کے لیے کام فوری طور پہ نہ کیا. تو پہلے تو انہوں نے اس کو ایک کلریکل مسٹیک کہہ دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں غلطی ہوئی ہے، پھر سب کی غلطی ہے، پھر اس غلطی کو ٹھیک بھی کیا گیا. اس دوران جو ہے وہ ایک سنو بال افیکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا.
صحیح.
دوسرا، پھر اور گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پہلے دو دفعہ اس قسم کے سچویشن کر چکی تھی سٹن کے موقع پر، ایک 2014 میں جب دھرنا ہوا اور ایک جب پچھلے سال کے پی کے سے بھی جب لوگ آئے اور یہ پاناما والے مسئلے میں جب معاملات خراب ہو رہے تھے. تو یہ بھی ایک پرٹیکولر سچویشن ہے ظاہر ہے پاکستان میں سیاسی سے اور سیاسی ایٹماسفیئر کے لحاظ سے، تو وہ اس کو اینٹیسپیٹ کرنے میں ناکامی ہوئی. جبکہ اسی وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا تھا کہ جن جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو آپ کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ نے اس کو اس چیز پہ زیادہ جو ہے زور نہیں دیا. اس کے بعد یہ پھر دھرنے کی بات ہوئی ہے، پہلے ایک چھوٹا دھرنا ہوا جس پہ کچھ بات چیت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایکسٹینڈڈ جو فارم ہے جو ابھی جس کا آج خاتمہ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے آئی.
تو ابھی جو شرائط ہیں، میں ایسے آرمی کے رول پہ تو بعد میں آؤں گا، الگ سے سیگمنٹ ہے، جو شرائط ہیں جس کے اوپر حکومت نے اتفاق کیا ہے، وہ کتنا کہنا چاہیے کہ حکومت کو دیوار سے لگاتی ہیں یا لگتا ہے کہ جس میں حکومت نے سرنڈر کیا ہے؟
دیکھیے، حکومت ظاہر ہے کہ حکومت ایک کام اگر خود 3 مہینے پہلے کر دیتی، اس کی ریپرکشنز، اس کی امپلیکیشنز اور تھیں، وہ گورنمنٹ کے لیے ایک ون ون سچویشن تھی. لیکن اب تو وہ ان سے آرم ٹویسٹنگ کر کے وہی بات منوائی گئی، وہ جس منسٹر کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہی ہوا. اور یہ پاکستانی اسٹیٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جتنی تیزی سے اس کا یہ امپریشن جو ہے کیپٹل کے جو ہے وہ امپیکیبل ہونے کا، ناقابل تسخیر ہونے کا، وہ بکھرتا جا رہا ہے. اور اس کیپٹل کا مطلب ہے کہ وہاں پہ حکومت یا ریاست کا جو طاقت ہے وہ جس تیزی سے اس کا امیج خراب ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ یہ راستہ اور پاکستان میں جذباتی موضوعات پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کچھ بھی ان سے کروا لینا بہت زیادہ دشوار نہیں، خاص طور پہ مذہبی معاملات میں یا پھر لسانی یا سیاسی معاملات میں بھی. تو اس میں پھر کیونکہ جذباتی نعرہ جو ہے وہ پاکستان میں بہت جلدی اپیل کرتا ہے، تو اس میں پھر اگر اسی طرح یہ ہوتا رہے گا، اور پھر وہ اس کو آپ دیکھیے کہ جب نومبر 2016 والا بھی سٹن تھا تب بھی آرمی کو اسٹیپ ان کرنا پڑا، کچھ جوڈیشری کو وہ انیشیٹو لینا پڑا، اس سے پہلے 2014 میں بھی آرمی کو اسٹیپ ان کرنا پڑا، اب بھی کرنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں وہ جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ تھا اور ایک چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ تھا، وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور یہ خود ریاست کی سیکٹیویٹی کے لیے خراب چیز ہے.
رانا صاحب، چین آف کمانڈ وہ کس حد تک متاثر ہوئی؟ دیکھیں یہاں پہ ایک سویلین گورنمنٹ فوج کی مدد مانگ رہی ہے اور فوج کا جواب جو ہے وہ ہاں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. سو اور ظاہر ہے اب جو اس وقت حکمران جماعت مسلم لیگ نواز ہے وہ کوئی ملٹری تو اس کے پاس نہیں ہے نا، اس کے کوئی ٹریننگ، وہ اپنے کارکنوں کو اس نے کوئی ٹریننگ دے رکھی ہے کہ جا کے وہ کنٹرول کریں، ریاست کے اداروں کو استعمال میں لانا ہے. اگر ریاست کے ادارے انکار کر دیں گے تو فوج حکومت کیا کرے گی؟
دیکھیں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ادارے دو طرح کے ہوتے ہیں، جو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا، ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ایک انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکے. ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو چند لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، باقی جو پاپولیشن ہے، اوور آل جو لوگ ہیں، ماسز ہیں، ان کی فلاح کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور صرف اداروں کے اوپر جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایلیٹسٹ گروپس ہیں بنے ہوئے، یہ ایک طرح کے کلبز ہیں، ایلیٹسٹ کلبز ہیں، ان کی فلاح کے لیے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ سول ادارے برباد ہو گئے اور ایک ہی ادارہ ہمارے ملک میں رہ گیا، وہ پاکستان آرمی ہے. اب جب بھی سول اداروں کا کو مشکل پڑتی ہے یا سول اداروں پہ وقت پڑتا ہے تو وہ آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. آرمی اپنی کمپلشنز دیکھتی ہے کہ اس کو پرو پیپل امیج اپنا دکھانا ہے اور یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے. یہ پاور ڈائنمکس کا کھیل ہے، یہ کوئی اخلاقیات کا وہ نہیں ہے، سبق نہیں ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ جی جب پاور ڈائنمکس کی بات ہوگی تو افواج پاکستان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی اداروں کو بھی پنپنے دیں، ان کو بڑا ہونے دیں، ان کو گرو کرنے دیں. اگر یہ ادارے گرو نہیں کریں گے اور پرو پیپل نہیں بنیں گے، لوگ خوشحال نہیں ہوں گے، تو جیسے اسٹیٹس ویدر اوے ہوتی ہیں، جیسے سوویت یونین میں ہوا، جیسی باقی جگہوں پہ ہوا، یہ افواج پاکستان کے انلائٹن سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ سول ادارے مضبوط ہوں، لوگ خوشحال ہوں. اگر لوگ خوشحال نہیں ہوں گے، سول ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، اور اگر کسی نے افواج پاکستان کی قیادت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جی سول اداروں کی مضبوطی سے فوج کمزور ہوگی، تو وہ کبھی پینٹاگان کو دیکھ لیں. کیا امریکہ میں پینٹاگان کمزور نہیں ہے؟
ریسپانسبلٹی کا شیئر نہیں، فوکس اسی کے اوپر ہے. تو عاصم صاحب ایک اور چیز یہ بتائیں، اس میں ایک بظاہر بڑا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ تمام قوم کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے، نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے، نواز شریف صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ عوام کی عدالت. سو اب ان دونوں ریفرنسز میں بڑا سیٹ بیک ہے میاں صاحب کے لیے بھی، ان کی حکمران جماعت کے لیے بھی. اس کو انالائز کریں. سوشل میڈیا پہ اگرچہ وہ ذرائع تفنن وہ میسیجز سرکولیٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ میسیج بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کا نہیں، عوام کا انصاف چاہیے. تو پھر یہ ایک پبلک جسٹس یا اسٹریٹ جسٹس یا موب جسٹس کی ایک شکل یہ بھی ہے. سو پھر یہ قابل قبول ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ ہمارے یہاں سب چیزیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں ہیں، گرے ایریاز میں ہیں. اور اس کے بارے میں جو پولیٹیکل ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا یہ ویو ہے کہ ایسے تمام جو واقعات ہوتے ہیں وہ آن دیئر اون نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک پلاننگ فراہم کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے وہ پھر مختلف چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس سوائے ایک کانسٹیٹیوشن کے پاور کے کچھ نہیں ہوتا. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی مختلف ادارے اس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ باڑھ ہی، مطلب مبینہ طور پہ باڑھ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اس وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ ٹینٹیٹو بہت رہتی ہے اپنے اختیارات کو بروئے کار لانے میں. اگر گورنمنٹ کو پتا ہو کہ اس کے ڈسپوزل پہ پوری طرح سے 100% تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی، انٹیلیجنس بھی اور آپریشنل بھی، تو پھر اس کے لیے ڈیسیژن لینا، بلکہ ڈیسیژن کا افیکٹ دینا بھی بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو سٹ ان کر رہے ہوتے ہیں یا جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے جب بات ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر اس کا آنی ہاتھ سامنے آئے گا. لیکن اگر ان کو کوئی درپردہ یہ ایک تسلی ہو کہ ہمارے خلاف انتہائی اقدام نہیں ہوگا تو آپ خود مجھے بتائیے کہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کس طرح برے کار آ سکتی ہے. وہ تو وہ 5, 10, 15, 20 لوگ ہیں, ایک پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کوئی اپنے پاس بندوقیں اسلحہ یا ٹینک نہیں لے کے بیٹھا.
بالکل,
وہ تو اسٹیٹ نے برے کار اس طرح آنا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایگزیکٹو کے کہنے پہ ان اداروں نے وہ کام کر لینا ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ ایک پرابلم لاک جیم کریٹ ہو جائے تو اسٹیٹ تو کچھ بھی نہیں. اسٹیٹ تو دیکھیے ایک دعویٰ ہے, اسٹیٹ کوئی حقیقت ہے, کوئی پرسن یا کوئی چیز نہیں. یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ جب اسٹیٹ بروئے کار آئے گی تو پھر تمام اس کے جو وسائل ہیں وہ ان ٹینڈم کام کریں گے.
صحیح, صحیح, صحیح.
لیکن اگر وہ وسائل میں کہیں لیکیج ہوگی, فلٹریج ہوگی, ڈاؤٹ ہوگا, سکیپٹیسزم ہوگا, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا. اور یہی میں پہلے بھی اپنی گفتگو کے حصے میں عرض کیا کہ کیپٹل جب ولنریبل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک فالٹ لائن پیدا ہو چکی ہے.
صحیح, اور وہ فالٹ لائن خیر سارے کرائسس میں ریفلیکٹ بھی ہوئی ہے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, وائس پریزیڈنٹ پارٹی کے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسلام آباد سیٹن, اس کے کلائمیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ بحیثیت قانون دان بھی بتائیے گا, آپ بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے اگر پولیٹیکل افیلیشن کو سائڈ پہ بھی رکھیں اور پھر پولیٹیکل افیلیشن کو سیاسی وابستگی کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی بتائیے گا کہ نواز لیگ نے اس پوری ایپیسوڈ کو کیسے ہینڈل کیا ہے, ہینڈلنگ میں کیا ایشوز آئے ہیں, اور ابھی جب یہ معاہدہ ہو چکا ہے سو کون اس میں زیادہ لوزر ہے, کس نے زیادہ گین کیا ہے, کس نے زیادہ کھویا ہے, کس نے کیا پایا ہے.
اس میں دیکھیں جی بڑی سچی بات ہے اور ریئلٹی تو یہی ہے کہ اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور اس میں انٹریگ بھی ہوئی ہے, اور اس میں 28 جولائی کے فیصلے کے بعد کچھ معاملات کو طور پر ان کو خراب کرنے کی اپنے طور سے مراد گورنمنٹ سے ہے, گورنمنٹ مشینری سے ہے. تو یہ اتنی مس ہینڈلنگ ہے کہ آج 22 دن کے بعد ایک دھرنے کو جو ٹھیک پاکستان کے کیپیٹل دارالخلافہ کے دل میں ہوا اس کو یہ 22 دن تک بھی ہینڈل صحیح نہیں کر سکے, اور اس کا ڈراپ سین بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے, اور اس پر بے شمار جانے بھی گئے چلی گئی, اور پورے ملک میں ایک ایسا دھرنا, ایک ایسا احتجاج جو کہ اسلام آباد میں تھا, اس نے بالکل بجلی کے کرنٹ کی طرح پورے ملک کو اس میں انوالو کر دیا. اب یہ ریپرکشن ہوئے ہیں اور اس کے جو آفٹر شاک وہ اور کسی کو تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان مسلم لیگ کو بالکل واضح طور پر ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کے خلاف ہی یہ مظاہرہ تھا, ان کے خلاف ہی یہ احتجاج تھا, اور مسلم لیگ ہی جو ہے آخر اس کا آخری کل پرسوں کو تو یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ وفاقی کم از کم آدھا درجن سے زیادہ وفاقی وزراء کے گھروں پر, ان کی کنسٹیچوئنسی میں ان کے گھروں پر پتھراؤ ہوئے ہیں, اور لوگوں نے جا کر احتجاج کیا ان کے گھروں کے دروازوں کے آگے.
ٹھیک ہے, تو شاہ صاحب اب اس ریفرنس میں الیکشن ایئر بھی ساتھ ہے, ظاہر ہے اگر ہم اس کے باقی اثرات میں بھی نظر ڈالنے جا رہے ہیں سو کیا نواز لیگ کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ہوگا, اس کے وزراء, اس کی قیادت آزادی سے کیمپین یا انتخابی مہم چلا سکے گی, یا اس دھرنے کے اثرات وہاں پہ بھی نظر آئیں گے؟
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن دھرنے کے بھی اثرات جو ہیں یقیناً اگر یہ میاں نواز شریف صاحب کہیں یا ہم جماعت والے یہ کہیں کہ بھائی اس کے اثرات نہیں پڑیں گے تو میرا خیال ہے ہم سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا. ڈیفینیٹ پڑیں گے, یہ کیسے نہیں پڑیں گے, مطلب یہ اتنا ایک ٹچی مسئلہ تھا, یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہے, اور مذہبی اسٹیٹ میں اس قسم کی بات اور اس قسم کی لہر اور اس قسم کا چاہے کچھ بھی تھا, لیکن اس کے اثرات تو بڑے گہرے ہوتے ہیں, اور وہ ہوں گے.
شاہ صاحب آپ تو ظاہر قانون دان بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ وہ سب سے بڑا پرابلم تھا کیا جس کے اوپر پارلیمنٹ سے وہ صرف نظر ہو گیا اور خادم رضوی صاحب نے ان کی نظروں نے وہ اس کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی سیاست بھی بلڈ کی اور اپنا امپریشن بھی بلڈ کیا؟
اس میں پکڑا تو گیا تھا اسی وقت, کچھ 2-4 پارلیمنٹیرین نے رشید اور پکڑ لیا تھا,
جی جی,
جو پڑھنے والے مسودہ جب انہوں نے پڑھا تو میں نے خود پڑھا, تو وہ یہ بات واضح تھی. اب سوال یہ کہ یہ آپ کا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, اور یہ میں تو بربلا کہوں گا کہ یہ انٹریگ ہے اور یہ انٹریگ آیا، یہ اگلا سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیا یہ انٹریگ گورنمنٹ سے باہر ہوئی ہے یا گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہے؟ ہوئی ہے ضرور، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں گورنمنٹ کی دیوار سے باہر ہوئی ہے یا گورنمنٹ کی دیوار کے اندر ہوئی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے جو کچھ دنوں تک سامنے آ جائے گا.
مطلب شاہ صاحب آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا پھر آپ کو اگلے چینل میں جانا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اسی بیک ڈراپ میں جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جسٹس شوکت صاحب، انہوں نے جس طرح کے ریمارکس آرمی کے لیے دیے، فوج کے لیے دیے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں ثالثی کرنے والے، فوج نے اگر یہ کردار ادا کرنا ہے تو پھر استعفے دیں اور سیاست کریں. سو پہلی بار عدالت سے جو ہے یہ تاثر بھی ملا ہے پاکستان کی فوج کے لیے. سو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، فوج کو اسی طرح کے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ثالثی میں باقاعدہ دستخط ہونے چاہیے تھے، انگیج کرنا چاہیے تھا، آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے تھا، فوج کا کیا کردار لگا آپ کو اس میں؟
دیکھیں جی، وہ شوکت صدیقی صاحب کا اس پہ کیا ویو ہے یا کیا اینگل تھا یا کیا کس اینگل سے انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جنرل پرنسپل کے فوج ایک الگ ادارہ ہے، اس کا کوئی کام، لیکن جب فوج کو، کیونکہ فوج وفاقی حکومت کے بتایا تو ہے، جب اس کو کہا گیا کہ آپ آئیں جی یہ سنبھالیں اس بات کو، اور دیر فلیٹلی ریفیوز، انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ بتائی، اور بیدر لائن نیوز لگی آج ساری، مطلب ہے کہ یہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلا سکتے.
لیکن حکومت نے گولی چلانے کا تو نہیں کہا تھا نا جی، حکومت نے تو کہا تھا کہ جگہ جہاں پہ روک رکھا ہے کہ ٹریفک کو، کمیونیکیشن کو، شہریوں کو پرابلم ہے، وہاں سے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ بٹھا دیں جہاں پہ دھرنا دیا رکھے.
یہ بالکل ٹھیک آپ ہے، لیکن جب مظاہرین سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں نا، اب یہ بھی بیٹھے اور یہ ہماری پولیس سے بغیر اس کے مسلح ہوئے، انہوں نے جب ایکشن کیا تو 6-7-8 آدمی مارے گئے نا، 8-10 گاڑیاں سڑ گئی، پورا پاکستان جل گیا. مطلب تو وہ مظاہرے کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو کیا نہیں ہوتا، وہ بندے کو نہیں پتا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز نے اپنے آپ کو ایک بالکل ایک خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا کر سائڈ سے نکل گئی، اور پھر ان کو بھی انہوں نے اشارتوں کہہ دیا کہ بھائی اس کو بات چیت سے ختم کریں.
آخری بات میں نے پہلے بھی کہا تھا، آخری سوال، کیا اس کی ایک ریزن یہ بھی تو نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ اوپر کیمپین چلی، میڈیا میں بھی باضابطہ خبریں آئیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو جن کا تعلق قادیانی مذہب کے ساتھ ہے، کیا جو وہ سلوگن ہے اس کا اثر یہاں پہ بھی نظر آیا کہ فوج نے، ظاہر ہے اگر اس کی قیادت کے اندر یا ٹاپ لیڈرشپ کے اندر یہ ایلیگیشن یا امپریشن دیا گیا ہے تو وہ ختم نبوت والوں سے ڈیل کرنے سے گریز رہے ہیں، سو اس میں بھی کیا سیاسی کوتاہی کا عنصر نظر آتا ہے؟
سب میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ کے بتا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے.
صحیح، بہت شکریہ.
یہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اس میں اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی ونگ پہ بھی چاہے کیڑا اس کا کیا بھی ہو کہ وہ انفلوئنس کرے فوج کو بطور ادارہ کی.
نہیں نہیں، میں اس کی فیور میں بات کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ کہ اگر ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ ہیں تو وہ لیڈرشپ نیچرلی گریز کرے گی نا تیرے ختم نبوت والوں کے اوپر کسی طرح کا.
یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے
جی. آپ اسے اتفاق کریں کہ یہ تاثر اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چند سیکنڈ کی ایک بریک، ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہیں رانا محبوب صاحب اور آصف اللہ بھائی صاحب. چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اور راول پنڈی اس کے بالکل سنگم کے اوپر جاری دھرنا، اس کا اختتام ہوا ایک معاہدے کے ساتھ اور کیجویلٹی ہوئی. وزیر قانون زاہد حامد کی جنہیں استعفیٰ دینا پڑا، انہوں نے ان کے بقول انہوں نے رضاکارانہ طور پہ دیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استعفیٰ رضاکارانہ نہیں تھا. حکومت پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے سانحے سے اگر بچ بچ گئے ہیں تو شاید اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو دینا ہوگا. آصم الہ بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رانا محبوب صاحب نے جوائن کر رکھا ہے اور اس پہ بات ہم آگے بڑھائیں گے. آپ ذرا اس کے دور اس اثرات کی کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے اثرات آئندہ بھی کیا رہیں گے, مسجد ممبر اس کا عمل دخل کتنا ہوگا, اور مولانا خادم رضوی صاحب جو کہ چند دنوں کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام کی تنظیم یا سیاسی جماعت متعارف کرانے کے بعد پہلے بہت مناسب تعداد میں ووٹ لینے کے بعد اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں, اب اس کامیابی کے بعد ان کا پولیٹیکل قد کاٹ کیا ہوگا, اب ملکی فیصلوں میں ان کا عمل دخل کیا ہوگا, باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے کیا خطرات وہ رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس کا جائزہ لیں گے کہ پارلیمنٹ اس کا یا مسلم لیگ نواز کی قیادت کے لیے آئندہ الیکشنز میں جانا, آزادی کے ساتھ کیمپین چلانا کتنا مشکل یا آسان ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن کچھ کالرز پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان کو انگیج کر لیتے ہیں. شاہ نواز کولو سے. جی السلام علیکم شاہ نواز. السلام علیکم شاہ نواز, کیا کہنا چاہیں گے, مختصراً اور جلد فرمائیے گا. میاں والی سے مرید خان ہے ہمارے ساتھ, لگتا ہے کہ دونوں. محمد شفیع چترال سے. جی السلام علیکم شفیع صاحب.
السلام علیکم. جی اسد بھائی, بات یہ ہے کہ فوج نے اگر اس کردار پہ اپنا کردار ادا کیا, ملک کو تباہی سے اگر بچایا, میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو داد دینا چاہیے. جج کا جو اس پر تنقید ہے وہ بالکل ہی, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور فوج کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے اس اقدام کو جب انہوں نے اٹھایا, تباہی سے پاکستان کو بچایا, اور ہم اپنی فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ.
جی آپ کا یہ جواب تھا ہمیں جو ہمارے ساتھ ہیں. جی رانا محبوب صاحب, یہ بتائیے گا جسٹس شوکت صدیقی صاحب, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیا آئین سے باہر ہیں, فوجی افسر سالس کیسے بن سکتے ہیں, لگ رہا ہے کہ اس سے تو دھرنا انہیں کے کہنے پہ ہوا, اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے وہاں پہ دھرنے میں بیٹھ کے ججوں کو گالی دی تو شک میں یہ شامل کیوں نہیں کرایا کہ وہاں سے وہ معافی ہی جو ہے وہ طلب کر لی جاتی, کتنے جینون سوالات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کی جانب سے سامنے آئے ہیں.
دیکھیں جی, شوکت صدیقی صاحب جو آنریبل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک کیس چل رہا
ہے,
اور وہ اس طرح کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جب شروع ہوا جسٹس افتخار کے زمانے سے, تو اس وقت سے پولیٹیکل ایکٹیویزم جو شروع ہوا, میرا خیال ہے شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ اس کا کلائمیکس نظر آ رہا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کا جو چوائس آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہے. یو نیڈ اے نج ایٹ ٹائمز ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. جب آپ جو کہہ رہے تھے آصم صاحب کہ جب کسی لاک جیم میں آپ پھنس جائیں, تو اس سے نکلنے کے لیے ہمارے جیسے ملکوں میں کیا راستہ رہ جاتا ہے. کہ اگر فوج بھی ہاتھ باندھ کے ایک طرف بیٹھی رہتی اور یہ تماشا جو ہے وہ جاری رہتا, تو اس کا کیا انجام ہونا تھا. یو نیڈ اے نج ایٹ ٹائمز, اور وہ نج جو ہے وہ فوج کی طرف سے آیا. وہ کس طریقے سے آیا, انہوں نے دے پیسفلی, انہوں نے کہا ہم گولی نہیں چلائیں گے عوام پر. یہ جو آپ نے پہلے کامنٹ کیا تھا کہ جی لیڈرشپ فوج کی ایسی ہے جن پر شاید اس طرح کے کوئی الیگیشنز ہیں, دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے پاکستانی فوج کے بارے میں کہ وہاں پہ ایک ان کا اپنا نظام ہے, خود کار نظام ہے, اور ایک لیول سے اوپر اس طرح کے افسروں کی پروموشن نہیں ہوتی. جنرل باجوہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس پر یہ الزام ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے.
لیکن فوجی افسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہو بھی بالفرض تو وہاں پہ چونکہ ادارے فیصلے کرتے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, اور ادارہ بالکل ان کے پیچھے
فرق نہیں پڑتا.
ایک بات نہیں, لیکن ایک اخلاقی طور پہ دباؤ تو ڈال دیا گیا نا, دباؤ میں تو یقیناً وہ ہیٹ تو فیل کی ہوگی نا, اگر ایک ایلیگیشن ہے.
سو میرا نہیں خیال, جو شروع میں جب یہ وہ آئے تھے اس پوسٹ پہ, تو ان کو لانے والے سلیکٹ کرنے والے کون تھے؟ میاں نواز شریف تھے. اچھا, میاں نواز شریف تو بڑے پکے مسلمان ہیں, انہوں نے ایک ایسے شخص کو کیسے بنا دیا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب سے پاناما گیٹ آیا, انہوں نے پولیٹیکل انیشیٹو جو ہے وہ لوز کیا ہے مسلسل,
اور درحقیقت جو جن 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 خطوط کے اوپر انہوں نے,
اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, فیصلے پر انہوں نے جو ہے وہ ساتھ نہیں کیا, مانا بھی نہیں بھی مانا. اب یہ دھرنے کے معاملے پر اگر اس وقت استعفا دے دیتے وزیر قانون, تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا.
جی بلکہ اس کے بعد جو جہاں جہاں پوزیشن لیے وہ بہت بری طریقے سے یہاں پہ ریورس ہو کے واپس آ رہی ہے. عوام یا عوام کے انصاف کی اگر بات ہے, عدالت کا انصاف نہیں چاہیے, عوام کا چاہیے, تو اس کی بھی ایک ریفلیکشن سامنے آ گیا. یہ زیادہ خطرناک
ہے, یہ پھر لے لیجیے,
یہ اور زیادہ خطرناک اور ہاریبل ہے.
جی ہاں,
جسٹس جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہیڈ ہیں عام لوگ اتحاد کے بھی, ممتاز قانون دان ہیں. اور کسی طرح
ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا تھوڑی سی, اس سے پہلے کہ آپ جسٹ صاحب کو لیں, جسٹ فیو سیکنڈ. بات یہ ہے کہ ایک اور آپ نے اگر اس میں پیراڈائم شفٹ دیکھا ہو پاکستان کی پولیٹکس میں, کہ اس سے پہلے مذہبی سیاست پر دیوبندی غالب تھے, مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے جو دوست تھے وہ مذہبی سیاست پر غالب تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الٹے بانس بریلی کو, یہ بریلوی صاحبان اور ان کی جو پولیٹکس ہے اس سے میرا خیال ہے کہ اوور آل آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ہے مذہبی رواداری کی طرف چیزیں بڑھیں گی اور اس سے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے.
پتا نہیں اس پہ میں آسم صاحب سے پوچھوں گا, رواداری کی طرف جائیں گے یا پھر خاص طور پہ جنہوں نے صوفی ہونے کا جن کے پاس چولا تھا یا جن کی پہچان تھی, اگر وہ اس شدت کے ساتھ آتے ہیں تو پھر رواداری بڑھے گی یا انتشار بڑھے گا. جناب جسٹس وجیہ الدین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ, ہم سیگمنٹ اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں جس میں فوج کے سالس بننے پہ تنقید کی گئی ہے, اور یہ کہ اگر فوج نے سالس بننا ہے تو عدالتوں کا کام کیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ عدالت کے جج صاحبان کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی اس پہ معافی کی کوئی شک اس کے اندر شامل نہیں ہے. اور یہ کہ لگتا ہے کہ اس سے تو پھر کہ یہی لوگ لانے والے تھے, اور فوج کو سیاست میں اس طرح کے کردار نہیں ہونے چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ کھیلا جا رہا ہے, ریاست کمزور ہو رہی ہے. پہلی بار بڑے واضح اور کھلم کھلا اسٹیٹمنٹس ہیں پاکستان کی فوج کے سیاست کے اندر کردار کے ریفرنس میں. آپ جج صاحب کے ان ریمارکس کو کیسے ریٹ کریں گے, کیسے انالائز کریں گے؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے کہ یہ جو کچھ بھی عدالتوں میں ہو رہا ہے,
یہ ملی بھگت ہے
کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک فوج کا اور اعلی عدالتوں کا گڑھ جوڑ ہے. اگر تو یہ صورتحال ہوتی تو پھر شوکت صدیقی صاحب کو یہ ریمارکس یا آبزرویشنز کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. اگر تو کوئی گڑھ جوڑ ہوتی تو سب سے پہلے تو وہ جو ایک ہوائی قلعہ بنایا ہوا تھا کہ فوج میں اور عدلیہ میں کوئی گڑھ جوڑ ہے, وہ اس آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر کولیپس کر جاتا ہے.
صحیح.
اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صدیقی صاحب نے جو آبزرویشنز دی ہیں, اب اس کے دو تین حصے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آرٹیکل 245 کے ماتحت افواج پاکستان کو بلایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اوپر رینجرز کو تعینات کیا جاتا ہے اور غالباً ڈائریکٹر جنرل رینجرز جو ہیں وہ وہاں پر ان کی فزیکل پریزنس بھی تھی, تو وہاں پر پھر جو لوگ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اگر تو انسسٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو حکومت نے تو ہمارے ساتھ جو کچھ رویہ اختیار کیا تھا وہ سامنے ہی تھا, اور پھر پورے ملک میں جس نوعیت سے ایک آگ لگی ہوئی تھی, صرف اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان یہ معاملہ نہیں تھا, اب تو پورا ملک جو ہے
اس کی لپیٹ میں
آ گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک وہاں پر دستخط کر دینا اور وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ منسٹر آف انٹیریئر بھی سائن کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوعیت کی آبزرویشن غالباً درست نہیں ہے. اور خاص طور پر جب آرٹیکل 245 اپلائی ہوتا ہے تو آرٹیکل 199 جس میں ہائی کورٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, تو وہ پاور بھی ان کو اس وقت موجود نہیں تھی. اب جہاں تک کہ اس اگریمنٹ کے کنٹینٹس کا تعلق ہے, وہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے کیا کنٹینٹس ہیں, اور اگر اس کے کنٹینٹس کچھ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر عدالتوں کو اعتراضات ہوں تو وہ بات ایگزامن ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عدالتوں کا کہاں استحقاق بنتا ہے کہ سپریم کورٹ حکومت سے کہے کہ جناب آپ یہ دھرنے والوں کو ہٹا دیں, یا ہائی کورٹ میں خود صدیقی صاحب یہ کہیں کہ دھرنے والوں کو ہٹا دیں, اور یہ بھی کہیں کہ آپ اس طریقے سے ہٹائیں کہ وہاں پر کوئی فائر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ارے بھائی, کیا رسول اللہ دنیا میں دوبارہ واپس آ چکے ہیں کہ وہ بلی کو اگر ہٹایا انہوں نے تو روئی کے
گالا سے
پھوئے سے ہٹایا, تو اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو پھونک مار کے تو ہٹایا نہیں جا سکتا نا.
کہیں نہ کہیں یوز آف فورس ہوگا کسی بھی سطح پہ,
کہ جناب ہم نے صدیقی صاحب کے حکم پر کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, اور عدالتوں کو بنیادی طور کے اوپر ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے جب تک خاص طور کے اوپر
بہت شکریہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب, آپ نے اس ایشو کے اوپر اپنے ریمارکس ہمیں دیے. آصم اللہ بھائی صاحب, ذرا آپ سیاسی اثرات کے اوپر آئیے گا. خادم رضوی صاحب کا سیاسی قد کاٹ میں کیا اضافہ ہوا؟ مسلم لیگ نواز کے لیے آئندہ الیکشن میں کیا مشکلات آئیں, یا خاص طور پہ جو ریمیننگ پیریڈ ہے ان کا, اس میں کیا ان کے لیے مشکلات ہوں گی؟
دیکھیے, ایک جو بات کہی جا رہی ہے بار بار کہ کیمپین میں شاید مشکلات آئیں, جیسے 2013 میں ہم نے دیکھا کہ ایک شکایت پیدا ہوئی کہ جو پروگریسو پارٹیز ہیں انہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے ہوگا, لیکن ان کے لیے ڈیفینیٹ جو ایک چیز اب پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرمننٹ ووٹ ڈویژن پیدا ہو گئی ہے. جو خادم رضوی صاحب نے یہ تمام ہائپ کا جو ان کو فائدہ ہوگا, اور جو تمام یہ معاملات ہیں کہ وہ جو ایک بریلوی ووٹ تھا, جو ٹپیکل رائٹ ونگ ووٹ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو پڑتا تھا, وہ شاید اب تحریک لبیک کے لیے جو ہے وہ مختص ہو جائے گا. اور اس میں جو مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کلوز رننگ سیٹس تھیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این, اس میں یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر پلے کر سکتا ہے پنجاب کی حد تک چند سیٹوں میں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جو ایک لیس دین ایکسپیکٹڈ جو سیٹ ٹیلی ہے, یا ایک ہنگ پارلیمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے, اس طرف یہ پھر بڑھے گا معاملہ, کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ اگر تحریک لبیک اگر خود کچھ سیٹیں جیتتی ہے تو پھر وہ جدھر مطلب وہ دیکھے گی کہ اس کو بہتر ڈیل ہے ادھر وہ جائے گی, اور اگر وہ خود نہیں بھی جیتتی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ریزنیبل سپوائلر بن سکتی ہے فار پی ایم ایل این, اور اس سے فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں.
یہ ایک امپیکٹ ہوگا. آصم صاحب, جیسے رانا صاحب نے ایک اور ظاہر اینگل اٹھایا تھا, اس کے اوپر بات کی تھی کہ پہلے پاکستان کے اندر خاص طور پہ یہ جو سنی اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے لوگ اس طرح سڑکوں کے اوپر مسلز نہیں دکھاتے تھے. اب مسلز دکھانے کے بعد خادم حسین رضوی صاحب اسی طرح انہی چیزوں کو چیمپئن کرتے رہیں گے, یا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟
دیکھیے, وہ ان کا تو جو نش ہے پالیٹکس کا وہ یہی سٹائل ہے, اس سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں, اس کا مذاق اڑائیں, وہ انہوں نے اسی سٹائل سے اپنے لیے سپیس کریٹ کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ٹپیکل سنی ووٹ بینک ہے, جو بریلوی ووٹ بینک ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری ڈویژنز ہیں. جس طرح ہم دیکھیں کہ ایک اور جو سابق وزیر مذہبی امور جو ہیں کاظمی صاحب, ان کی سربراہی میں ایک الائنس اور بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فیکشن ہے وہ اس سے لنک نہیں ہے جو یہ موجودہ ہے. تو ان کی آپس میں بھی بہت زیادہ ایک جو ہے وہ ڈیمینز موجود ہیں, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آیا رضوی صاحب خود سیٹیں نکال سکیں گے یا ہی ول اونلی بی اے اسپوائلر, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. کیونکہ رضوی صاحب کو کسی اور مذہبی جو الائنس یا مذہبی ونگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ سیٹ کے قابل جو ہے ووٹس لے سکے, ورنہ اپنے اس میں ان کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائڈڈ ہی نظر آئے گا.
جی رانا صاحب, آپ کے خیال میں یہ مسلز شو کرنا مزید کتنا پروڈکٹیو ہوگا ان کے لیے, اور باقی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, وہ کیا تھریٹس یا فیئرز دیکھتی ہیں؟ اور اس پوری ایپیسوڈ کے اندر وہ لوگ بھی بہت خاموش رہے ہیں, ان کے کیا تحفظات یا خطرات تھے؟
دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ مولانا خادم رضوی جو ہیں, انہوں نے جس چیز جو نش کریٹ کیا وہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے ختم نبوت کو, عشق رسول کو ایمفیسائز کیا, جس پہ کسی کو کوئی میرا خیال ہے اختلاف ہے نہیں.
صحیح.
دوسرا اس کے لیے جو لنگو اس نے انہوں نے استعمال کی مولانا نے وہ گالی تھی, یعنی گولی کی جگہ آپ دیکھیں اگر تو گولی کی جگہ اگر گالی لے رہی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اے سیٹیریکل وے کہ یہ جی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں بے پناہ غصہ ہے, عام لوگوں میں غصہ ہے, وہ یہ گالی سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ گالی دیتے ہیں, لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا گالی کس کو دیتے ہیں؟ گالی حکمران طبقے کو وہ گالی دے رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں رسول کے, یہ مطلب جو بھی وہ استعمال کرتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. اب یہ غصہ کس طرح سے چینلائز وہ کر سکتے ہیں, اس کو نہیں کر سکتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ مذہبی ووٹ جو ہے اب ڈیوائیڈ ہوگا, اور وہ جو پرانے کلب بنے ہوئے تھے سیاسی ان میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوگی.
تو اچھا رانا صاحب, ایک اور اینگل جس پہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے, جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ تاثر بھی قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فوج اور عدلیہ مل کے حکومت کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہیں تو اس کی نفی ہوتی ہے ہائی کورٹ کے جج کے حالیہ ریمارک سے, اس ریفرنس میں آپ کیا دباؤ دیکھیں گے؟
بالکل ان کی جس صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو نیکسس بنایا جا رہا تھا اور میاں صاحب کا جو نریٹو تھا وہ تو یہی تھا کہ فوج اور عدلیہ مل کے انہوں نے ان کو گرایا ہے اور اب ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں, وہ ان کے خلاف ہیں, ہمیں فیصلوں کا پہلے سے پتہ ہے. تو وہ بات تو غلط ثابت ہوتی نظر آتی ہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان ہے وہ کافی واضح ہے, رادر بریش ہے, اور وہ یہ کہ فوج کی جو ایک طرح کی اس میں جو رول ہے کردار ہے اور میرے لحاظ سے وہ پازیٹیو ہے کہ انہوں نے بڑے خون خرابے سے ملک کو بچایا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے. یہ ان کو بھی معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب فوج ساتھ نہیں ہوتی تو جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے عدالت میں حملہ ہوا, وہ انہوں نے بھاگ کر جان بچائی اور پھر جو کچھ ہوا بریف کیس چلے آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو یہ جو کلچر پولیٹیکل کلچر بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے اگر چیزیں اس طرف جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ لیٹس بی آپٹیمسٹک کہ یہ اتنے 20 کروڑ لوگ ہیں ان کی ایک قوت حیات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف.
عاصم صاحب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں, ایک منٹ میں آپ اس کو کیجیے گا. خاص طور پہ آپ بھی گلی محلے کی مساجد اور شہروں میں جس طرح سے احتجاج سامنے آیا ہے, جس طرح سے لبیک والی قیادت اسلام آباد میں بیٹھی ہے اور ملک بھر میں 250, 300, 200 لوگوں نے شہر جیم کیے ہیں, اس کے دور اثرات کیا ہوں گے اور کیوں کر یہ سمجھا جائے کہ یہ روٹین کا حصہ نہیں بنے گی یہ چیز؟
دیکھیے یہ ایک بن نہایت سینسٹیو ایشو تھا اور اس کے متعلق ہم تو بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی کچھ سبکی ہوئی اور اسے کچھ کنسیڈ کرنا پڑا, لیکن حکومت کے ذہن میں یقیناً 1970 کے واقعات ہوں گے کہ کس طرح ایک جو سیاسی تحریک تھی وہ پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک میں تبدیل ہوئی. اسی طرح یہ جو تحریک تھی اس کا بھی وہی چانس تھا کہ یہ کیونکہ ایک بنیادی عقیدے کے متعلق تھی کہ یہ اسی طرح اسپل اوور کر جائے سارے پاکستان میں اور پھر وہ ایک ختم نبوت کی تحریک یا کوئی ایسی چیز سامنے آئے. ہم ارلی 50s میں پہلے اس کے ایک مثال دیکھ بھی چکے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک تشفی کا باعث ہوگا کہ جو ہوا سو ہوا, کم از کم یہ اس طرح کا ایک مسئلہ نہیں بن گیا کہ جہاں پہ پھر باقاعدہ ایک مارشل لا کا یا باقاعدہ ایک میلٹ ڈاؤن کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اس میں حکومت کے لیے سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ حکومت کے پاس پیش بینی کی صلاحیت جو ہے اس تمام قصے میں نہ ہونے کے برابر ہے, حالانکہ وہ دو دفعہ اسی طرح کے صورتحال سے دو چار ہو چکے اور نہ ہی وہ یہ اندازہ کر سکے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ تھا اور اس کو کتنا جلدی اور زیادہ حکمت سے ہینڈل کیا جا سکتا.
بہت شکریہ عاصم عربی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہنا آئرا نے ہمیں جوائن کیا ہے, اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں اور خاص طور پہ فوکس ان کا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ رہتا ہے. تو اس ریفرنس میں ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے, پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ اس وقت سعودی عربیہ میں ہے اور سعودی عرب کی قیادت والے فوجی اتحاد کے اوپر ہم گفتگو کریں گے, مگر ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ اور دیگر مذہبی جماعتوں کا دھرنا, اس ریفرنس میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے. دھرنے کا خاتمہ جن شرائط پہ ہوا, کس طرح کا کلائمیکس تھا, مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, عدلیہ کے ریمارکس, ان چیزوں پہ تفصیلی بحث رہی. عاصم الابق صاحب ہمارے ساتھ تھے, رانا محبوب صاحب ہمارے ساتھ تھے, سید ظفر علی شاہ صاحب نے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور جسٹس وجی الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اور اب جو پروگرام کا ہمارا یہ حصہ ہے, اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ, اور خاص طور پہ یہ دورہ اس ریفرنس میں بہت اہم ہے کہ سعودی عرب نے جو متفق کا جو سعودی عرب نے پچھلے سال سال 2015 میں بلکہ جس مجوزہ فوجی الائنس کی بات کی تھی جس میں 41 سے زیادہ ممالک اس کا حصہ ہیں, اس کو باقاعدہ طور پہ اتوار کے روز لانچ کیا گیا. پاکستان کے وزیر دفاع بھی اس مجلس میں یا اس اجلاس میں شریک تھے جس کی سربراہی ولی عہد محمد بن سلمان نے کی. اور اس اتحاد کے حوالے سے کئی ایک سوالات ہیں کہ اس کا خاص طور پہ جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہوگا, کن ایریاز کے اوپر وہ فوکس کرے گا. بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اعلامیہ میں جو کہا گیا ہے, بلکہ اس اتحاد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف اور جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, متشدد انتہا پسندی ہے, اس کے خلاف لڑنا ہے اور داعش جیسے گروپوں کے خلاف لڑنا ہے. ایران اس اتحاد کا یا خاص طور پہ جو شیعہ بلاک ہے وہ اس اتحاد کے حق میں نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر اور یہاں تک کہ ایجپٹ جس کی دونوں کی فوجیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا فوجی قیادتیں خاص طور پہ پاکستان کے سابق آرمی چیف اس کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں, بظاہر وہ اس اتحاد کے ساتھ ہیں, لیکن انالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصر اور پاکستان جیسے ملک جو بڑے فوجی طاقت کے حامل ملک ہیں وہاں پہ عوام اور پارلیمنٹ دونوں اس اتحاد کے ساتھ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اس میں شامل ہونے کے خلاف ووٹ دیا تھا, اور خاص طور پہ ایران کے تحفظات کو پیش نظر رکھتے ہوئے. پاکستان کے فوج کے سربراہ نے بھی گزشتہ روز, سابق سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی گزشتہ روز اس ریفرنس میں وضاحت دینے کی کوشش کی ہے. انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا رانا محمد افضل خان صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر ہیں فارن افیئرس کی کمیٹی کے. ہنا آئرا اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں فوکس انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر. رانا محبوب صاحب کالمسٹ, تجزیہ کار, کرنٹ اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر لکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. رانا محمد افضل صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے, اس وقت پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہے, جو سوالات پاکستان کے اندر سے اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یا وہاں پہ وہ کس نوعیت کی انگیجمنٹ کو ایشور کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں؟
دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہماری فورن افیئرز کی جو پالیسی ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی, اس میں ہم اپنے افواج کو کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے خلاف ہیں جی. اور اس کے اوپر دو ٹوک یہ بڑا واضح بیان آ چکا ہے, اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے بھی اسی چیز کا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کیے. تو اب جو دفاعی پوسچر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہمارا بہت ہی دیرینہ اور قریبی تعلق ہے, اور ان کی جو ڈیفینسو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر ہم ایک رول ادا کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ سے کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فیصلہ ہے.
سعودی عرب کے ڈیفنس اگینسٹ کس کے, ایک بات اور کیا جو اس وقت سعودی عرب کے اپنے اندرونی چیلنجز ہیں, جو ڈویژنز ہیں جس طرح سے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, کیا رائل فیملی کے لیے سپورٹ بھی اس سے مقصود ہے؟ کل ہماری بہت سارے تجزیہ کاروں سے بات ہو رہی تھی, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد اور کہیں کارگر ہو یا نہ ہو, رائل فیملی کو بہت مددگار ہوگا.
دیکھیں, رائل فیملی کے لیے ان کے اپنے ایک رائل گارڈز ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کا اپنا انٹرنل ایک نیٹورک ہے اس میں خیال ہے کبھی بھی انہوں نے کسی دوسری فورس کی مداخلت نہیں کروائی. ہمارا ان کی ٹیریٹوریل جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے, جو ان کی ایک سرحدیں ہیں ان کی حفاظت تک ہمارا ان کے ساتھ ایک رول ہے, لیکن انٹرنل جو ان کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا اس شعبے کے لیے.
نہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ اس کا کوئی ریجنل ایجنڈا ہے؟ اگر صرف انٹرنل سولوشنز ہوتا تو ظاہر ہے ان کے پاس وسائل ہیں, آرمی ہے, تو صرف تربیت کے لیے پاکستان کی فوج یا دیگر کسی بھی بڑی فوج کے سربراہ کو بلا سکتے تھے ٹریننگ کے لیے, لیکن یہاں تو پوری ایک انٹرنیشنل آرمی ڈیولپ ہو رہی ہے. تاثر یہ مل رہا ہے جیسے مسلم نیٹو ہے تو اس کی ڈیسیژن پاور کس کے پاس ہوگی اور کیسے یہ فنکشن کرے گا؟
دیکھیں, جو بھی ان کی اس کے 8 ملکوں یا جتنے ملکوں کی ایک کمبائنڈ وہ فورس بنا رہے ہیں, اس کا رول ہماری حد تک تو ہمارے جو فورسز کے ایکٹیو جوان یا ہمارے جنرل جو اس میں شامل ہیں وہ ڈیفنسو رول ہے, ان کا اوفینسو رول نہیں ہے, اور یہ بڑا کلیئر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور جب ہم نے ان کو اس چیز پہ سیٹسفائی کیا ہے کہ ہماری فورسز, ہمارا جوان کسی اوفینسو رول میں نہیں جائے گا اور بالخصوص ایران کے لیے نہیں جائے گا, کسی اور ملک کے لیے نہیں جائے گا, تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان سے بھی ویسے ہی تعلقات ہیں جیسے سعودی.
آخری بات سر پوچھنا چاہوں گا, کیا اس پہ آپ پارلیمنٹ کو یا پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیں گے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس پہ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ موجود ہیں یا آرمی کے موجودہ دستے جو ہیں سرونگ جو گارڈز ہیں وہ وہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس کے اوپر ہماری ڈیفینس کمیٹی کے اندر بھی اور ہماری فورن افیئرس کمیٹی کے اندر بھی یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تمام پارٹیز کے جو ممبران ہیں ان کو بریفنگ مل چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا حق رکھتی ہے کہ کون سے اگریمنٹس پاکستان کے مفاد میں کیے جانے ہیں, اور وہ جو بھی پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کو معلوم ہے.
جی ہنائرہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا انالیسس کیا ہے, کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کے اندر کرٹیسزم بھی بہت ہے اس کے اوپر, پاکستان کے سابق سربراہ فوج کے ان کا وہاں پہ جوائن کرنا, لیکن اب چیزیں فارمولیٹ ہو گئی ہیں, باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے اس اتحاد کو, کیا نظر آ رہا ہے آپ؟
بہت شکریہ اسد, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس میں آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب یہ الائنس بنا تھا اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوالیشن کے نام سے, اس ٹائم پہ سعودی عرب کا اس میں یہ سٹینس تھا کہ یہ صرف سعودی عرب تک محدود ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان کا بھی یہ سٹینس تھا کہ پاکستان جو اپنی سپورٹ ہے وہ سعودی عرب کو دے گا مکہ مدینہ, کیونکہ مذہبی طور پہ ہماری ایک افیلیشن ہے ان دونوں مقامات سے, ہمارے یہ بہت مقدس مقامات ہیں. یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے اس کو اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, پاکستانی فوج, پاکستانی قوم. لیکن اب کل جو پہلا سمٹ ہوا ہے اس کے بعد جو سعودی عرب کا سٹیٹمنٹ اس پہ آیا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اگر دہشت گردی کا خطرہ ہوگا, مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہوگا تو اس سے نمٹا جائے گا. تو یہ ایک شفٹ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے, دوسرا پاکستان میں اس چیز پہ تشویش پائی جاتی ہے
اور یہ واضح نہیں ہے کہ اس خطرے کا تعین کون کرے گا.
بالکل, اس خطرے کے تعین کا کوئی میکانزم نہیں بتایا گیا. اس پورے ایئرلائنس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب. ٹھیک ہے, اس سے پاکستان کی ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں آ گئی. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں, جب 2003 میں اٹیک کیا تھا امریکہ نے عراق پہ, تو یہ ایک ٹفل ہے نا ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جائے کسی بھی طرح سے اس خطے میں. ٹھیک ہے, 2003 میں جب اٹیک ہوا تو ایران کی طاقت میں اضافہ ہوا کیونکہ عراق کو جو ہے وہ اس میں شکست ہوئی. 2011 کے بعد جو عرب اسپرنگ ہوئی اس میں سعودی عرب کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ رستہ کشی ابھی تک جاری ہے. 2011 کے آفٹر افیکٹس ابھی تک جاری ہیں, جو حال یمن میں ہے, جو شام میں ہے, ہر جگہ پہ مسلمان ہے نا. تو یہ الائنس کس کے اگینسٹ بن رہا ہے؟ مطلب مسلمانوں کا الائنس مسلمانوں کے اگینسٹ بن رہا ہے, اور اگر بن رہا ہے تو اس میں تعین کون کرے گا کہ کون سا مسلمان صحیح ہے؟
جیسے نیٹو ہے, ظاہر ہے نیٹو کا ایک پلیٹ فارم ہے, میکانزم ہے, وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف ڈیسیژن ہوگا. تو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن اتھارٹی ہے, انڈیویجول کے پاس نہیں ہے. اور اگر سعودی عرب اس کا ٹوٹل انویسٹر ہے تو یہ سوالات تو رہیں گے کہ فیصلے سازی کی اختیار کس پاس ہے.
پاکستانی عوام میں تشویش پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس کی سائڈ پہ ہے. ہم نے ہمیشہ پہلے
اس کی اپنی سینسٹیویٹی اور ویلنریبلٹی ہے نا اس ریفرنس میں کہ سیکٹیرین جو ڈیوائڈ ہے, ظاہر اہل تشیع بھی ہیں جو ایران کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں. رانا محبوب صاحب, کوئکلی اس کے اوپر آپ کا انالیسس.
جی مجھے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں یہ سارے مڈل ایسٹ کے حالات اور اسلامی دنیا کے, تو اس میں آپ دیکھیں شہزادہ محمد کے آنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. وہ پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ فرام سیلفی اسلام ٹو ماڈریٹ اسلام. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پازیٹو ہوگا, لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے میڈیا میں, یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ کافی ساری اس پہ ہو رہی ہے ڈسکشن کہ جی اس اتحاد کو استعمال کیا جائے گا ایران کے خلاف اور لبنان کے خلاف, اور شیعہ جو اسلام ہے اس کے خلاف ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے, اگر اس طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کا وہاں پہ جو انفلوئنس ہوگا وہ پازیٹو ہوگا, اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے, اور دوسرا جو کہا مطلب ایران کے خلاف یا شیعہ اسلام کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی فوج کا اور پاکستانی قوم کا جو وزن ہوگا وہ اس پلڑے میں ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ جہاں تک حرمین شریفین کی پروٹیکشن کی بات ہے, ان کے تحفظ کی بات ہے, ان کی حفاظت کی بات ہے, ناٹ رائل فیملی بٹ حرمین شریفین کا تحفظ, اس کے لیے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج یکسو ہے. 1979 اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی پاکستانی فوج نے ایک کردار ادا کیا تھا, اور پھر بھی اگر اس طرح کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بیان نہیں جائیں گے اور اس کو کاؤنٹر ٹیررزم تک محدود رکھیں گے. باقی یہ ابھی بہت ابتدائی شکل ہے, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیٹو کی طرز کا اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو پھر ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کس کے.
جی ہاں, اس میں تو پھر یہ کہ جو ممبر ملک ہیں ان کو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑتا ہے. رانا افضل صاحب, آپ نے پینلسٹ کی بھی رائے سنی ہے, اس ریفرنس میں کیا اوپینین پاسبلٹی ہے کہ وہ بن سکتی ہے؟ پاکستان کتنا ریسٹرینٹ شو کرے گا کسی ایکٹیو اگر کوئی کانفلکٹ آتا ہے, خاص طور پر ریاض اور تہران کے درمیان, تو پاکستان کیسے اسے گریز کرے گا؟ جی رانا افضل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی, لگتا ہے کہ رانا افضل صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. سو ہم پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق دو تین کالز لینا ضروری ہیں, وہ میں ایڈ کرتا ہوں. اس میں عاشق خاشخیلی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی عاشق, السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے جتنے سیگمنٹس آپ نے سنے کسی پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہیلو عاشق جی, لگتا ہے کہ لائن میں کوئی خلل ہے. شاہ نواز ہیں لکی مروت سے. جی السلام علیکم شاہ نواز. ہیلو جی, لگتا ہے کہ کالرز کی لائن جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی, ایشو ہے. جی ہنا, آپ ہمیں بتائیے گا, جو سوال ہم نے رانا افضل صاحب سے کیا تھا لیکن وہ اس وقت موجود نہیں ہے, پاکستان کیسے یقینی بنائے گا کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں وہ اس کا حصہ نہ بنے؟
دیکھیں, یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل پوزیشن ہے کہ پاکستان اس میں اپنی صورتحال, اپنی پوزیشن کلیئر کرے. ایران جو ہے وہ اس معاملے میں بہت تشویش رکھتا ہے, ایران جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کا اس پہ کیا سٹینس ہے, لیکن پاکستان نے ابھی تک اس طرح سے کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ دیا نہیں ہے. دوسری چیز, پاکستان کس طرح سے اپنے آپ کو کلیئر رکھ سکتا ہے؟ وہ صرف اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دونوں ممالک کے ساتھ, ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے. ایران ہمارا ہمسایا ہے, دوسرا اس سے ہمارے تعلقات ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا دوست ملک ہے, اور پاکستان میں جو ابھی رولنگ پارٹی ہے اس کے کچھ تعلقات قریبی بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اس کو بھی مد نظر اگر رکھا جائے تو پاکستان کو اپنی پوزیشن یہی رکھنی چاہیے کہ کسی ایک سائڈ پہ اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, نیوٹرل پوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر بھی کوئی مسئلہ اس طرح سے پیدا نہ ہو سکے, کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اگر پاکستان کسی بھی ایک سائڈ پہ جھکتا ہے تو پاکستان کے اندر
صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس کے ریپرکشنز ہیں بہت زیادہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا محبوب صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور رانا محمد افضل صاحب ممبر نیشنل اسمبلی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین, ہم نے اپنی آخری سیگمنٹ میں بات کرنا تھی پوپ فرانسس, ان کا میانمار کا یعنی برما کا دورہ, جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے آنگ سان سوچی سے جو ڈیفیکٹو لیڈر ہیں, اور پوپ فرانسس کے اس دورے کا مقصد بنیادی طور پہ روہنگیا کرائسس کو ہائی لائٹ کرنا تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو لے کے آنا تھا. اس وقت بظاہر لگتا ہی ہے کہ میانمار کی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. امریکہ کی کانگریس کی کمیٹی نے, سینیٹرز کے ایک پینل نے وہاں کا دورہ کیا, اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بہت سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا ہے, اور کہا ہے کہ کم و بیش ان کے الفاظ اس کے قریب تھے کہ وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کسی صورت حال ہے, اور اسے ریفرین کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ان کی فوج کو, اور اس تشدد سے درگزر کرنا چاہیے. پوپ فرانسس کا بھی دورہ اس ریفرنس میں بہت اہم ہے, اگرچہ وہاں پہ وہ روہنگیا جو مسلمان ہیں یا ان کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا سکیں گے, ان کی ملاقات نہیں ہے, لیکن ڈھاکہ میں جب وہ پہنچیں گے تو روہنگیاز کا ایک چھوٹا سا گروپ ان کے ساتھ ملاقات ضرور کرے گا. اس کے اوپر ہم تفصیلی انالیسز نہیں لے سکے, لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی. آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. اپنے تمام پینلز کا, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں جوائن کیا. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.